بہت سے ایسے لوگ جو اتنی زیادہ فطری باریکیوں میں جانے کو تیار نہیں تھے, ان کے لیے پوری گفتگو ایک انسان یا معمہ بن کے رہ گئی, جس کا احساس مجھے اس وقت بھی ہو رہا تھا, لیکن یہ بھی اندازہ تھا کہ جب تک کے مسجد کے اس تصور کو واضح نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری سفا کے بہت سے مسئلے سمجھنا مشکل ہوں گے. چنانچہ ان لوگوں کی آسانی کے لیے جن کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ پچھلے جمعے کو ہو کیا گیا تھا, کیا بیان کیا جا رہا تھا, کہاں کی باتیں ایران اور قرآن کی راجے ہاتھی جا رہی تھی, ان کے لیے پوری گفتگو کا خلاصہ دو یا تین مسئلوں کی صورت میں, تاکہ آج کی گفتگو میں ان کے لیے شامل ہونا آسان ہو جائے. بہت ہی مختصر گفتگو. پہلا حکم یہ ہے کہ جو مسجد ہے, جیسی بھی مسجد ہوگی وہ تفصیل تو آ چکی ہے, جو بھی مسجد ہے اسے نجس کرنا حرام اور گناہ ہے اور صاف کرنا واجب ہے. میں نے اس لیے شروع میں تمہید بیان کی تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں جو پچھلے جمعے کی گفتگو کو سمجھ چکے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دوبارہ بات کو ریپیٹ کیا جا رہا. پہلا مسئلہ یہ کہ مسجد کو نجس کرنا حرام اور گناہ ہے, اور جب مسجد نجس ہو جائے, چاہے کسی نے جان بوجھ کے نجس کیا ہو یا کسی غلطی اور غلط کرنے کی بنا پہ نجس ہو جائے, اس پر بات کرنا واجب ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کا پاس کرنا واجب فوری ہے, جیسے ہی کسی مکلف کے علم میں آ جائے تو واجب ہے کہ فوراً دوڑ کے جائے اور اس مسجد کو پاس کرے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جس آدمی نے مسجد کو نجس کیا ہے اس نے تو گناہ کیا, اگر جان بوجھ کے اس سے یہ عمل ہوا, لیکن پاک کرنے کی ذمہ داری میں سارا اسلامی معاشرہ شریک ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے اسی آدمی پر واجب ہے کہ تم پاک کرو اور اگر وہ نہ جائے تو ہمیں جانا, نہیں, جس نے نجس کیا اس کو اسلام نے پاک کرنے کے لیے الگ سے کوئی حکم نہیں دیا کہ غلطی تمہاری ہے تو تمہیں زیادہ کافی ہے, پاک کرنے میں سب مساوی ہیں, برابر ہیں. یہاں تک سے اگر نجس کرنے والے کو پتا بھی نہ ہو کہ مجھ سے یہ مسجد نجس ہو گئی ہے اور ہمیں پتا چل جائے تو اسے بتانا یا اطلاع دینا ضروری نہیں ہے, اس کے سامنے اس کے گناہ کا یا غلطی کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہم پر واجب ہے کہ اسے بتائے بغیر ہم خود لا کے اس مسجد کو پاس کریں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جا کے اس کو بتائیں گے تاکہ وہ پاس کرے, نہیں, ہماری بھی ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ جتنی اس کی ذمہ داری ہے. یہ تین مسئلے. چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ عین نجس کو اور متنجس کو مسجد میں اس طرح لے جانا کہ مسجد نجس نہ ہو, کہ کپڑے میں خون لگا ہے, رومال میں خون ہے, جسم سے خون ہے, جوتی میں کوئی نجاست ہے, جسے ہم مسجد میں لے جا رہے ہیں واپس لے آئیں گے. مسجد نجس نہیں ہو رہی ہے, یعنی نہ مسجد کی زمین نجس ہو رہی, نہ دیواریں نجس ہو رہی, نہ چھت نجس ہو رہی, اس کا مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر اس طرح سے نجاست کو لے جانے میں مسجد کی توہین ہو کہ باقاعدہ اتنی بڑی مقدار ہو کہ لوگوں کی نگاہ میں آ رہی ہو تو یہ حرام ہے, لیکن اگر بہت معمولی سی نجاست ہے تو اسے مسجد میں لے جانا کوئی گناہ نہیں ہے, بس اس کا خیال کرنا ہے کہ مسجد کو نجس نہیں ہونا چاہیے. اور اب آئیے وہ مسئلہ کہ جو سب سے زیادہ ہو گیا, یہ پانچواں اور آخری مسئلہ ہے گزشتہ جمعے کا جو آج دہرایا جا رہا, پھر آج کے مسئلے. اب پانچواں مسئلہ جو سب سے زیادہ الجھ گیا لوگوں کے لیے, میں اس کو دوبارہ بجائے خلاصے کے تفصیل کے ساتھ بیان کروں کہ ابھی ایک مسئلہ گزرا کہ مسجد کو فوراً پاک کرنا واجب ہے, لیکن اگر کبھی تین مجبوریاں دیکھا جائیں تو اس صورت میں مسجد کو فوراً پاک کرنا واجب نہیں رہتا, بلکہ یہ تین بھی رہتی سب دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس قابل نہ ہوں کہ مسجد کو پاک کر سکیں, ویسے تو مسئلہ ہے کہ مسجد کو فوراً پاک کرنا واجب ہے, لیکن دینی مجبوریوں کی حالت میں مسجد کو چھوڑا جا سکتا ہے نجاست کی حالت میں ہم گناہگار نہیں ہوں. نمبر ایک یہ کہ ہم مسجد کو پاک کرنے کے قابل نہیں ہیں, مسجد پاک کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے, وسائل نہیں. جیسے میں نے مثال دے دی تھی, زیادہ تر کوئی آدمی لنگڑا ہے یا جھوٹا ہے یا فاحش ہے یا اندھا ہے تو مسجد کو پاک نہیں کر سکتا. تو چاہے اس کی اطلاع میں آ بھی جائے کہ مسجد نجس ہے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. دوسرا مقام کے جہاں پہ مسجد پاک کرنے کی ذمہ داری ختم ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسجد پاک تو کر سکتے ہیں لیکن اکیلے پاک نہیں کر سکتے ہیں. اتنی بڑی جگہ یہ کوئی ہے کہ ہمیں ایک یا دو آدمی چاہیے ہوں اور مدد نہیں مل رہی. تاریخ اعتبار سے پہلی دونوں باتیں ایسی جیسی ہیں لیکن فضا میں جو کہ تاریخی ہے اس لیے میں اس کا بیان رکھ رہا ہوں کہ اگر کبھی مسجد کو پاک کرنا ممکن نہیں, ہماری طاقت نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری کرو. نمبر دو یہ کہ مسجد ہم پاک کر سکتے ہیں لیکن اکیلے نہیں, کم سے کم ایک آدمی اور ہونا چاہیے اور ہمیں دوسرا آدمی کوئی نہیں مل رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کرو. اور تیسرا یہ کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے, مسجد نجس بھی ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے, اس صورت میں اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فوراً مسجد کو پاک کریں بلکہ پہلے نماز پڑھیں. البتہ اسی صورت میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد کو پاک کرنا ہو. اصل مسئلہ کیا ہے کہ مسجد کو فوراً پاک کرنا واجب ہے, یہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر مدد نہیں مل رہی ہے یا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یا نماز قضا ہو رہی ہے تو مسجد کی نجاست کو چھوڑے اور نماز پڑھیں. لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی دیکھا کہ اب تک مسجد نجس ہے تو اس صورت میں اب ہم پر واجب ہے کہ ہم جا کے اس مسجد کو پاک کریں. اب اس میں صرف ایک مسئلہ کہ جو بہت سے لوگوں کے لیے رکھ گیا کہ صرف نماز کے معاملے میں صرف اس وقت اجازت ہے مسجد کو چھوڑنے یعنی نجاست کو چھوڑنے, نجاست کو باقی رہنے کی کہ جب نماز قضا ہو رہی ہے. لیکن اگر نماز قضا نہیں ہو رہی, نماز کی فضیلت نکل رہی ہے, فضیلت کی وجہ سے نجاست کو نہیں چھوڑا جا سکتا. نماز کی اگر فضیلت جا رہی ہے تو وہ جانے دیا کیونکہ وہ باہر مستحب اور مسجد کا پاک کرنا واجب ہے, پہلے مسجد کو پاک کریں. یہ مطلب پھر میں اس لیے بتا دوں کہ سوال و جواب کے مرحلے میں اکثر لوگوں نے کہا کہ ہمارے مہینے کی مقامی مسجد میں یہ مسئلہ کر دیا تھا. پھر میں مسئلہ بتا دوں کہ اگر مسجد نجس ہے اور نماز کا وقت بھی ہے, نماز قضا ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے پہلے نماز پڑھ لیں اور پھر مسجد کو پاک کریں. اس میں جو دیر ہوگی آپ کو پانچ منٹ یا چار منٹ, اس کی اسلام نے معافی دی ہے کہ چلو چار منٹ اگر تم نے مسجد کو نجاست کی حالت میں رہنے دیا مگر نماز کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے, وہ گناہ نہیں ملے گا, نماز ختم کر کے جاؤ اور جا کے مسجد کو پاک کرو. لیکن اگر نماز کا وقت زیادہ ہے, پتا نہیں ہو رہی, مسجد کو پاک کرنے کے بعد بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس صورت میں نماز کو چھوڑ دو, پہلے مسجد پاک کرو اور پھر جا کے نماز پڑھو. چاہے مسجد کو پاک کرنے کی وجہ سے نماز کی کوئی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے, مثلاً نماز کا اول وقت یہ اسلام میں بڑا اہم ہے, اول وقت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہماری فقہ کا ایک مسئلہ ہے جو تفصیل سے بعد میں آئے گا کہ اگر یہ مسئلہ ہو کہ کسی مسجد میں جماعت کی نماز وقت فضیلت کے بعد ہوگی تو اب وہ اسلام جو نماز جماعت کا اتنا ثواب بتاتا ہے کہ اگر 9 سے زیادہ لوگ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو وہ ثواب ہوگا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس کے ثواب کو نہیں لکھ سکتے. مگر یہاں یہ کہا گیا کہ فضیلت کے وقت کی فرادہ نماز بہتر ہے اس جماعت نماز سے جو فضیلت کے وقت کے بعد ہو رہی ہے. مثلاً دوپہر میں سال میں کچھ ایسے وقت آتے ہیں جب زہر کا وقت آ جاتا ہے 12:09 پر یا 12:08 پہ اور جماعت ہے کسی مسجد میں سب چیزیں 1:30 بجے 1:45 بجے, اب اگر یہ 1.25 گھنٹے کا وقت ہے جس میں وقت فضیلت ختم ہو جاتا تو اس وقت فرادہ نماز گھر میں پڑھ لینے کا یا مسجد میں فرادہ نماز پڑھ لینے کا ثواب اس جماعت سے زیادہ. ویسے ہر جگہ جماعت کا نام کا ثواب زیادہ لیکن وقت فضیلت میں فرادہ نماز زیادہ بہتر. یہ میں نے ضمن بات کہی تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. تو نماز جماعت خود بے انتہا ثواب رکھتی، وقت فضیلت میں نماز پڑھنا خود اس کا ثواب بہت زیادہ، مگر اس ثواب کی وجہ سے مسجد کو نجاست کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. تو مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہر بھائیوں کو مسئلے کو واضح کر دوں کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو پہلے نماز پڑھیں بعد میں مسجد پاک کریں، لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا وقت فضیلت جا رہا مگر نماز قضا نہیں ہو، تو جانے کے وقت فضیلت کو پہلے مسجد کا پاس رکھا واضح. یہ مسئلہ تو اتنا پیش نہیں آتا ہے. اب کے کہنے والوں نے کہا اگر جس بات سے یقین کرنا مشکل ہے، مگر بہرحال دسل لوگوں نے بتایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں نجاست آ گئی اور ابھی نماز جماعت ہو رہی ہے، مغرب کی نماز ہو گئی، مسجد عشاء کی نماز باقی. تو یہ عام طریقہ بن گیا ہے کہ پہلے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں عشاء کی جماعت کے ساتھ، بعد میں مسجد کو پاس کیا جاتا. اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ حرام اور گناہ ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے چاہے وہ نمازی ہوں، چاہے وہ منتظمین ہوں، چاہے کوئی بھی آدمی. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھنا ہو رہی ہو تب تو یہ اجازت ہے کہ نجاست کو اس کی حالت میں رہنے دو اور جا کے نماز پڑھو، لیکن اگر جماعت چھوٹ رہی ہے تو جماعت کو چھوڑ. جماعت اپنی تمام تر فضیلت کے باوجود مستحب ہے، مسجد کا کام کرنا واجب ہے. تو یہ مسئلہ پچھلے دفعہ کافی لگ گیا، اس لیے میں اتنی تفصیل میں اس میں چلا گیا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تین حالتیں ایسی کہ جب مسجد کو فوراً پاس کرنا واجب نہیں، یا تو نماز قضا ہو رہی ہو تب یہ مسئلہ ہے کہ پہلے نماز پڑھنے بعد میں مسجد کو پاس کریں، یا یہ کہ مسجد کو پاس کرنے کی طاقت نہیں. اس صورت کے اندر ٹھیک ہے، جب طاقت ہی نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسا حکم خدا دیتا ہی نہیں ہے کہ جو آپ نہ کر سکیں. مسجد کی نجاست کو چھوڑ دیجیے، آپ پر گناہ نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ مددگار چاہیے، مددگار نہیں مل رہا. بلکہ چوتھی صورت بھی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بتائی، وہ یہ کہ اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم سے پہلے کسی آدمی نے مسجد پاک کرنا شروع کر دی، تو اس صورت میں بھی ہم کو اجازت ہے کہ ہم جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی بستی آدمی کی. اب یہ مسئلہ مکمل ہے، لیکن یہاں پہ فوراً ایک دوسرا مسئلہ ذہن میں آیا ہوگا، اس لیے اس کو اس موقع پر بیان کر دینا ضروری ہے. وہ یہ ہے، اب یہ بالکل نیا مسئلہ ہے آج کی تقریب بھی اثر، ایسے تو فقہ جاننے والے ان مسائل کو سب یاد کیے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد شہید کو، اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس مسجد کو پاس کریں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسجد کو ہم پاس کریں، تو کیا اس صورت میں ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو جا کے بتائیں؟ ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پوری مسجد کو پاس کریں، بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، یہ وہ وسائل نہیں، سب نجی پوری سیڑھی لگانا پڑے گی، سیڑھی کا انتظام ہم نہیں کر سکتے، پانی نہیں لا سکتے ہیں، پائپ ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی بھی ایسی صورت کہ جب مسئلہ یہ بنے کہ مسجد کا پاس کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، تو ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ صورت میں ہماری ذمہ داری پر ہم اس کو پاس نہیں کریں گے، لیکن کیا ہم دوسرے کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ مسجد نجس ہو گئی ہے، اس کے پاس کرو؟ یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایسی نجاست ہے جس سے مسجد کی توہین ہو رہی، میں نے مثال اسی طرح دی کہ اگر معمولی کی نجاست ہے، ذرا سا پھول لگ گیا، ذرا سا پیشاب لگ گیا، تو یہ توہین میں نہیں آتا. نجاست کی کثیر مقدار رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی، تو مثال ذہن میں رکھیں کیونکہ بار بار اس کو دہرانا غلط ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر ایسی نجاست ہے کہ جس سے مسجد کی توہین ہو رہی، مسجد کو معاشرے کے اندر مقام حق آ گیا، مقام بے احترامی آ گیا، تو یقیناً واجب ہے کہ جا کے اس آدمی کو بتائیے کہ جو مسجد کو پاک کر سکتا ہو، چاہے وہ ٹرسٹی ہو، چاہے وہ چوکیدار ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا کوئی جوان طاقتور آدمی ہو. لیکن اگر نجاست ایسی ہے کہ توہین نہیں ہو رہی ہے، یہ مطلب زیادہ نہیں چاہتا کہ آپ نے دیکھا کہ ذرا سکون مثلاً کٹائی پہ لگا ہوا، معمولی سکون مثلاً قالین پہ لگا ہوا، زمین پہ لگا ہوا. اب اگر نجاست بہت معمولی جس سے توہین نہیں ہو رہی ہے مسجد کی، اور ہم اس کو پاس نہیں کر سکتے، یعنی اگر ہمارے لیے پاس کرنا ممکن تھا تو کتنی ہی چھوٹی نجاست ہو پاس کرنا واجب، لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں پاس کر سکتے ہیں اور نجاست بھی معمولی جس سے توہین نہیں ہو رہی، اس صورت میں آگا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ اس میں بھی احتیاط واجب ہے کہ جا کے دوسروں کو اطلاع دے،
مگر آپ آئے تو میں نہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں دوسرے کو بتانا واجب نہیں ہے. جب نجاست صاف کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور نجاست اتنی کم ہے کہ مسجد کی توہین بھی نہیں ہو رہی، اس صورت میں آپ آئے تو میں نے کیا یہ کہ آپ کی ذمہ داری بدل، نہ جب چوکیدار کو بتانا ہے نہ ٹرسٹی کو بتانا ہے نہ کسی، اور ہمارے کوئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی دوسرے کو اطلاع دے. مطلب آسان ہو گیا احتیاط واجب کی وجہ سے رجوع کیا جا سکتا. اب آئیے اس کے اگلے مرحلے میں داخل ہوں کہ اب تک تو بات ہو رہی تھی مسجد کی نجاست، اب آتا ہے ایک مسئلہ کہ اگر مسجد کا نجس نہ ہو، اگر مسجد کا جو سامان ہے مثلاً چٹائی ہے، قالین ہے، چٹری ہے، وہ نجس ہو جائے گی جس سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ؟ اس میں بھی ایک عام مسئلہ تو یہی کہ مسجد کا جو سامان ہے اس کو بھی نجس کرنا حرام ہے. ہم چٹائی کو یا قالین کو بھی نجس نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام اور گناہ ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو اسے صاف کرنا واجب ہے. یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، بہت آسان مسئلہ ہے کہ مسجد کی چٹائی یا دری یا قالین یا فرش وہ اگر نجس ہو جائے، میں اس ضمن بتا دوں اگر کہ آپ نے چکر اور سمجھ لیجیے، لفظ فرش اردو میں الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں فرش کا مقصد تو یہ زمین ہوتی ہے، فلور. فارسی میں فرش کا مقصد وہ چیز جو زمین پہ بچھائی جاتی ہے. توضیع المسائل میں اکثر لفظ فرش آیا، اس سے غلط فہمی آپ کو نہ ہو کہ اس سے مراد زمین کا پاک کرنا. تو یہاں بھی اس وقت میں جو فرش کہہ گیا اس سے میری مراد وہ جو زمین پہ بچھائی جانے والی چیز، کیونکہ مسجد کی زمین اگر نہ جی تو اسے تو پاک کرنا ہی پاک کرنا، لیکن جو اوپر بچھائی جانے والی چیز چاہے وہ پلاسٹک ہو، چاہے وہ زری ہو، چاہے وہ کوئی چٹائی ہو، چاہے وہ قالین ہو، چاہے وہ مسلے جو مسجد کے، اگر ہم اپنے گھر سے مسلح لے کے آتے ہیں جو نجیس ہو گیا تو اس کا تو مسئلہ بدل گیا، یہ ہو گیا متنجس کو مسجد میں لانا، وہ بات ہو گئی. مسجد کا جو فرش ہے یعنی مسجد کی جو جگہ وہ اگر نجیس ہو جائے تو اس کو نجیس کرنا بھی حرام ہے اور اگر نجیس ہو جائے تو پاک کرنا بھی واجب. لیکن اگر کبھی پاک کرنے سے وہ چیز خراب ہو رہی ہے، خراب کا مقصد یہ کہ استعمال کے قابل نہ رہے، خراب ہو جائے گی، ہم اسے پاک کریں گے تو پاک کر کے نچوڑنا پڑے گا، تو پاک کرنے میں یا نچوڑنے میں اگر وہ چیز خراب ہو رہی قابل استعمال نہیں رہے گی، اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ پاک کرنے جاتے ہیں تو پاک تو ہو جائے گی لیکن وہ چیز ہی نہیں رہے گی، یا رہے گی تو قابل استعمال نہیں رہے گی. اور اگر اسی نجاست کی حالت میں چھوڑ دیں تو ایک مسئلہ ہے کہ مسجد کی چٹائی کو بھی پاک کرنا، اب اس وقت کا مسئلہ کہ جب مسجد کی چٹائی نجس ہو جائے اور اسے پاک کر سکتے ہیں تو وہ واجب، لیکن اگر پاک کرنے میں خراب ہو رہی ہو وہ چٹائی تو اس کا مسئلہ یہ کہ اگر اس کی نجاست سے توحید مسجد نہیں ہو رہی تو رہن دیں، اسی حالت میں کوئی بات نہیں، اور اگر اس کی نجاست سے توحید مسجد ہو رہی تو کس صورت میں نجس حصے کو کاٹ دینا پڑے گا، کاٹ دینا واجب. پھر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ ایک مرحلہ بھی اس مسئلے کا آپ کے ذہن سے نکل گیا تو بات کہنا میں کچھ چاہوں گا، آپ سمجھیں گے تو جاؤں کہ اگر پانی سے صاف کرنے میں چٹائی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، معمولی سے نقصان تو معاف ہے کہ مثلا اس کا رنگ اڑ گیا یا ذرا سے اس میں شیشن آ گئی یا ذرا سے موڑ موڑ آ گئی، وہ نہیں، یعنی خراب سے مطلب ہے کہ استعمال کے قابل نہ رہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر خراب نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات ہی نہیں پاک کرنے کے بعد، لیکن اگر پاک کرنے جا رہے ہیں اور ایک چٹائی نجس ہو رہی ہے جو وقت ہے جس نے مسجد کو داخل دی، اس صورت میں اگر توہین نہیں ہو رہی ہے تو باقی رہے، نجس چیز کا رہنا اچھا ہے بجائے اس کے کہ اس کو خراب کر کے دے، اور اگر نہیں توہین مسجد ہو رہی ہے اتنا بڑا اس پہ نجاست کا دھبا یا اتنی بڑی نجاست مسجد کی بے حرمتی اور توہین ہوگی، جو بھی دیکھے گا اسے عجیب لگے گا، بے احترامی محسوس کرے گا، اس صورت میں اتنے حصے کو کاٹ دینا واجب. اچھا ہم نے اس کو کاٹ تو دیا، کاٹنے کے بعد کیا پھر اس کی مرمت یا اس کو صحیح کرنا بھی واجب ہے یا نہیں؟ مطلب رفو کرنا یا اس میں پیبند لگانا یا اس کو وہاں سے جوڑ دینا، اس کا ایک الگ مسئلہ تھا. وہاں کا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں کاٹ دیا معاملہ ختم، اس کی اطلاع کرنا یا اس کو ریپیئر کرنا دوبارہ واجب نہیں. آپ آئے تو نہیں کہتے ہیں کہ جس نے نجس کیا اس پر تو واجب ہے کہ اتنا ہی بڑھ گئی ہے تمہارے عمل کو، اس کو دوبارہ صحیح کرو. باقی لوگوں کے لیے کاٹ دینے کے بعد ذمہ داری ختم ہے، آ کر صحیح کرنا ان کے واجب نہیں. یہ مسئلہ جنائی کا، تعلیم کا، فرض کا، ان سب کا ہو. اب آئیے اس کے اگلے مرحلے کے اندر، اگلے مسئلے کے اندر جائیں. وہ اگلا مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن شاید پاکستان کے ماحول میں ہر آدمی کے لیے اس کے عمل ممکن نہ ہو، لیکن بہرحال بتانا میری ذمہ داری ہے، وہ میں بتا دوں. اب مسئلہ ہے مسجد کا، کٹائی کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، یہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں. اب دوبارہ مسجد کے مسئلے پہ آئیں گے، یعنی مسجد کی دیوار اور مسجد کی زمین وغیرہ کا مسئلہ. اگر کبھی نجاست کو مسجد سے دور کرنے کے مسجد کی زمین میں گڑھا کرنا پڑے، سوراخ کرنا پڑے، کیا یہ کہ مسجد کی دیوار وغیرہ میں کچھ توڑ پھوڑ کرنا پڑے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر نجاست کو کام کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں. سب چیزیں بتاؤ، مثال کے کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ زمین جو مسجد کی ہے اس میں یہ پیشاب جلد ہو گیا، اس زمین نے اس پیشاب کو اپنے اندر لے لیا. اب اگر ہم پانی اوپر سے پانی ڈال دیں تو اوپر تو پاک ہو گیا، لیکن جو پیشاب اندر گیا تو اوپر چاہے مٹی کے اس کے فوراً نیچے تو پیشاب موجود، وہ تو پاک نہیں ہوگا، وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، اسے بھی پاک کرنا. تو اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ نجاست اس طرح سے مسجد کی دیوار میں یا مسجد کی زمین میں جذب ہو گئی کہ اسے نکالنے کے لیے یا دیوار کو توڑنا پڑے گا تھوڑا سا حصہ، یا اس زمین کے اندر گڑھا کرنا پڑے گا، مٹی نکالنا پڑے گا، تو آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس صورت میں کیونکہ مسئلہ جو باریک مسئلہ ہے، میں اس میں ذرائع کا حصہ بیان کروں گا. آغائے کوئی اور آغائے خمینی کا اختلاف بھی ساتھ ساتھ چل رہا کہ آغائے خمینی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ توڑ کو معمولی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر اتنی زیادہ کہ وہ کہے کہ یہ تو آپ نے مسجد کو نقصان پہنچا دیا، لوگ کہیں کہ تو مسجد میں آپ نے گڑبڑ کر دی، نقصان پہنچا دیا، تو اس صورت میں پھر مسجد کے اندر توڑ پھوڑ کرنا اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کے خلاف، یعنی نہیں کریں، اجازت نہیں دیتے آواز. اور اگر کوئی اس میں واسطے وقف کرنے والے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہیں، ایک مسجد ایک آدمی نے بنائی، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، یہ ایک مقصد. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ مسجد جو ہے وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ برقرار رہے، اس میں کوئی توڑ پھوڑ یا کوئی خرابی یا کوئی ایسی کمی نہ آئے. یعنی اس میں ایک آدمی مسجد بناتا ہے نمازیوں کے لیے، ایک آدمی مسجد بناتا ہے اسلام کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے، دنیا بھر سے غیر مسلم آئے اور دیکھ کے چلاج عقیدت پیش کریں، چلاج تحصیل پیش کریں، یہ مسلمان اپنی عبادت گاہوں کو کتنا بنا کے رکھتے ہیں، اب یہ اس کی مرضی، اللہ پھر بھی اس نے نیت کی ہے، یہ اس کی مرضی. تو آغائے خمینی تو کہتے ہیں کہ وقف کرنے والے کی نیت پہ بھروسہ نہیں. ہم دیکھیں گے کہ مسجد میں توڑ پھوڑ سے عام ماحول کیا سمجھ رہا ہے. اگر وہ کہیں گی تو بہت معمولی توڑ پھوڑ اتنا تو ہوتا ہی رہتا، تو کوئی بات نہیں، نجاست کو پاک کرنے کے لیے اتنے حصے کو آپ توڑ سکتے ہیں، مثلا زمین میں سوراخ کر دیا، گڑھا کر دیا، کہیں سے پلاسٹر آپ کو توڑنا پڑا، یہ روک جائے. اور اگر اتنی زیادہ توڑ پھوڑ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں کہیں کہ یہ تو آپ نے مسجد کو نقصان پہنچا دیا، مسجد کو توڑ دیا، یہ کیا آپ نے پاس کیا ہے، اس بہت بڑا نقصان پہنچا دیا، پھر آپ خمینی منع کرتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں. لیکن وہ الگ الگ مسئلے ہیں، دونوں کے مقلد اس مسئلے کو الگ الگ کر کے سنیں. اب آئیے آغائے خوئی کے مقلدوں کا مسئلہ. آغائے خوئی فرماتے ہیں کہ اگر وقف کرنے والے کی نیت کو نقصان نہیں پہنچ رہا تو نجاست کو پاک کرنے کے لیے آپ مسجد میں آپ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، جہاں تک کہ اگر دیوار تک توڑ دینا پڑے تو کوئی بات نہیں، بلکہ واجب، جہاں جائز کی بات نہیں، واجب. کہ اگر وقف کرنے والے کا جو مقصد ہے اس مسجد سے، عام طور پر تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھو، تو یہی مقصد ہوتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ نجاست کو دور کرنے کے لیے آپ پر واجب، چاہے مسجد میں گڑھا کرنا پڑے، مسجد کی مٹی نکال دینا پڑے، تو دیوار توڑ دینا پڑے، کہیں سے پلاسٹر ختم کرنا پڑے، نجاست دور کرنے کے لیے یہ واجب. یعنی اگر نجاست اس طرح سے مسجد کی دیوار میں داخل ہو گئی ہے کہ پانی ڈالنے سے کام نہیں چل رہا تو یہ واجب. اور اگر آپ جو توڑ موڑ کر رہے ہیں وہ واپس کی نیت کے خلاف ہو، عام طور پر غیر مسلم ممالک میں نے دیکھا کہ مسجد بناتے وقت یہ بھی خیال ذہن میں ہوتا بھائی یہاں یہودی رہتے ہیں ان کے عبادت خانے اتنے شاندار ہیں، عیسائی رہتے ہیں ان کے گرجے اتنے شاندار ہیں، سکھ ہیں ان کے گرودوارے اتنے زبردست ہیں، ہندوؤں کے مندر ایسے ہیں، مسلمانوں کی مسجد بھی اس کے مقابلے میں ہونا چاہیے، جیسے لندن کی ریجن پارک کی مسجد ایک تصور یہی ہے کہ اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مسلمان اللہ کا گھر کیسا بنا رہے ہیں. اب اگر یہ مسئلہ ہے تو اس میں تو ایک معمولی سوراخ یا ذرا سے خراج اور اسکریج میں نقصان پہنچ جائے گا. تو آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ اگر واقعی سنت کے خلاف آپ کو جانا پڑے گا تو نجاست دور کرنے کے لیے بھی آپ کو فور نہیں کر سکتے. بس مسئلہ مکمل. کسی کتابوں میں بھی لمحات مسئلے آتے ہیں مگر آپ کو زیادہ اٹھانا مناسب نہیں ہے. خلاصہ ہو گیا مسئلے کا کہ اگر مسجد کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کچھ توڑ پھوڑ کرنا پڑے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو آپ ایسا ہی کہتے ہیں کہ نیت کو دیکھا جائے بنانے والے کی وقف کرنے والے اس کے مطابق اگر توڑ پھوڑ سے اس کی نیت کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بلکہ واجب. اور اگر اس کی نیت کے خلاف ہے تو اسے حرام چھوڑ دیجیے مسجد کو اس کی حالت میں. اور اگر ہمیں نہیں تو وہ مسئلہ. اچھا اب یہاں پہ ایک بات ہو رہا ہے جس وقت کوئی اور گمینی دونوں کے مسلوں ہمیں اجازت مل جائے تو ان کو کرنے مثلاً مسجد کی مٹی کو نکالنا پڑے گا، چھوٹا موٹا گڑا ہو گیا مسجد کے بیچ، مسجد کے بالکل درمیان نہیں جاتی تو اپنے یا یتیمان کی جگہ پر، یہ تو ہم نے کر لیا یہ ہمارے لیے جائز تھا بلکہ واجب تھا. لیکن کیا دوبارہ اس کی مرمت بھی ہماری ذمہ داری ہے صاف کرنے کے بعد؟ جانے آبا ایسوئی کا ایک شروع سے نظریہ چلا رہا ہے یہاں پر کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہے نجاست کو دور کرنے کے لیے جو توڑ پھوڑ اسلام نے اجازت دی ہے وہ تو ہم کریں، ساتھ ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آ کر اس کو دوبارہ اس کی مرمت کریں، پلاسٹر دوبارہ لگائیں یا دوبارہ کم کریں یا دوبارہ اس گڑھے کو پھنس پائیں، یہ ہم پر واجب نہیں. سوائے اس کے کہ ایسی چیز ہو کہ جسے دوبارہ لانے میں کوئی حرج نہ ہو. مطلب یہ کہ میں بتا دوں کہ مثلاً خراسان کی مسجد ہے شاید، میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا، لیکن میں مکے کی مسجد الحرام کا تذکرہ کر دوں کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ ان پر فرش بنا ہے ٹائل کا، ٹائل کا فرش بنا، ٹائل نجس ہو گیا تھا اس کے اندر نجاست چلی گئی تھی اور اس کے نیچے چلی گئی تھی، اب ٹائل کو اکھاڑنا پڑے گا. وہ تو اگر واپس کی نیت کے تلاش نہیں ہے تو اس کو اکھاڑے ہو جا کے پاس. اب پاک کرنے کے بعد ٹائل ایک ایسی چیزیں دوبارہ لا کے رکھ سکتے ہیں تو اس کو دوبارہ یہاں لا کے رکھنا ہوگا، البتہ اسے جمانا یا جوڑنا وہ ہم پر واجب نہیں. لیکن وہی چیز جو مسجد سے ہم لے کے گئے تھے اس ٹائل کو پاک کرنے کے پاک کر کے لائیے دوبارہ اسی گڑے میں یہیں سے رکھ دیجیے، بس آپ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری پر یا مسجد کے پلاسٹر کو توڑ کر ایک گیٹ کو نکال کے پاس کیجیے، گیٹ کو نکال کے پاس کیجیے. آپ بات کرنے کے بعد یہ دوبارہ لا کے اس کی جگہ رکھ دیجیے، لیکن اوپر پلاسٹر کرنا، رنگ کرنا یا اس کو سیمنٹ سے جوڑنا یہ آپ نے واجب نہیں. تو آگاہ کوئی کا نظریہ یہ کہ جب مسجد میں توڑ پھوڑ کی اسلام اجازت دے دے آپ کو تو توڑ پھوڑ کرنا آپ پر واجب ہے، پھر وہ جو چیز جسے آپ نے توڑا اسی جگہ دوبارہ لا کے آپ رکھنے آپ کی ذمہ داری کر مزید اس کو جوڑنا اور اس کے اندر پرانے طریقے سے اس کو بنا دینا یہ آپ سے واجب نہیں. اور آپ انہیں کا ایک اور نظریہ وہ شروع سے چلا رہا وہ یہ کہ جس آدمی نے نجس کیا ہے اس پہ تو واجب ہے کہ جو کچھ ٹوٹا ہے دوبارہ اس کی مرمت کرا، لیکن اگر کوئی اس کو معاف نہیں کرا، نجس کرنے والا چلا گیا صاف ہم کر رہے ہیں، جسے جلوسوں میں ہوتا کہ مسجد کو نجس کر کے جلوس کے لوگ کو چلے گئے صاف ہم کر رہے ہیں، تو اگر ہم کو کچھ توڑ پھوڑ کرنا پڑے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس اس کو توڑ دیں صاف کرنے کے لیے، بنانا واپس ہماری ذمہ داری نہیں. لیکن ہاں جو چیز رکھی جا سکتی ہے جس کے ٹائی ہے جیسے عید ہے وہ ہم سے واجب رہے گا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اگر ہم پر واجب بھی ہو کہ مسجد کو توڑو تو ہمارا سر تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن مسجد کو توڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں قوانین ہیں، ٹرسٹیز ہیں، چوکیدار ہیں، ہر ایک کے ذہن میں اپنا ایک خیال ہے. اس اعتبار سے یہ مسئلہ شاید بڑے بڑے شہروں میں مشکل ہو جائے، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے یعنی جہاں آپ کے لیے ممکن ہو اس پہ عمل کرنا وہاں پہ آپ عمل کریں، جہاں مشکل ہو جائے نقصان کا امکان ہو وہاں کی بات پوچھ رہی. اچھا اب ایک آخری مسئلہ اس میں ایسا آ رہا جو شاید آپ کے لیے اتنا پیش آنے والا نہ ہو، لیکن کیونکہ میرے علم میں ہے کہ یہ مسائل پاکستان سے باہر بھی سنے جاتے ہیں، اس لیے اب جو مسئلہ آ رہا ہے یہ باہر والوں کے لیے بڑا اہم مسئلہ اور آپ کے لیے شاید بہت ہی غیر اہم. دو منٹ بھی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان لوگوں تک ان کے کارن رنگ کے مسئلہ پہنچا. اگر کبھی مسجد میں ایسی نجاست داخل ہو جائے کہ اس کو پاک کرنے کے لیے پوری مسجد کو توڑ دینا پڑے, پوری مسجد کو ڈیمالش کرنا پڑے, بغیر مسجد کو توڑے ہوئے پاک نہ ہو رہی ہوگا, اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اب یہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے جواب میں دونوں علماء کا الگ الگ نظریہ ہے. اس اعتبار سے بہت ہی توجہ کے ساتھ اس سے سنیں. اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ مسئلہ بنا چاہیے کہاں, اس کی ایسی مثال جیسے اپنا مثال کہ اگر مسجد کو جس دائرے سے بنایا گیا اس میں کوئی نجاست گر گئی تھی بناتے وقت, اگر کنسٹرکشن کمپنی ہے, ادارہ ہے, وہ مستری ہے, مزدور ہے, ٹھیکیدار, اس میں توجہ نہیں کہ عام طور پہ لاپرواہ ہوتے ہیں, لیکن ہماری نالج میں آ گیا کہ پوری مسجد جو اس سے بلاک بنے ہیں, جو اس سے پلاسٹر ہوا ہے, جس کا فرش بنا, یہ سب کا جو دائرہ بن رہا تھا اس وقت اس مشین کے اندر یا ویسے ہی مزدور بنا رہے, اس میں نجاست گر گئی اور پورے دائرے میں نجاست ہے اور اسی سے پوری مسجد کو بنا دیا. اب اسے کیسے پاس کریں؟ اسے پانی ڈال کے بات کرنا ممکن ہے. نجاست تو ایک ایک جز میں بے وقت ہو چکی ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری مسجد کو توڑا جائے اور نئے پاک نئے طریقے سے پاک طریقے سے اسے بنائے جائے. یہ مسئلہ تو ہمارے یہاں بھی پیش آ سکتا ہے, لیکن یہ شرط میں نہیں, یقین ہو جائے کہ ایسی غلطی ہوئی ہے. جیسا میں نے کہا کئی دفعہ پہلے بھی کہ یہ کب ہو سکتا, یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جس نے مسجد بنائی اس ٹھیکے دار نے یا مستری آپ سے کبھی بات چیت شروع کر دی, میں نے اس طرح بنائی تھی اور مثلاً اس نے تذکرہ کر دیا کہ اس میں نجاست گر گئی تھی, وہ اس کو نجاست نہیں سمجھ رہا کہ پھر میں نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا اور مسجد بنا دی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ دائرے کا جو پانی تھا وہاں پہ مضاف تھا اور اس میں اگر نجاست گر گئی تو نکال کے پھینکنے سے کام نہیں چلے گا اور سارا پانی نجیب ہو گیا. اب وہ مستری ہے, وہ ٹھیکے دار ہے, اس کو اتنے مسائل تو نہیں پتا. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب مسجد بنائی تھی میں نے بڑا عجیب واقعہ ہوا, تو میں گارا بنا رہا تھا, وہ سیمنٹ اور ریت اور پانی کو ملایا تھا, کتے کا بچہ آگے گر گیا, میں نے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا اور بنا دیا مسجد. اب اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے مضاف میں سیمنٹ والے پانی میں وہ کتے کا بچہ گرنے سے سارا کا سارا پانی لگے. وہ تو یوں ہی ہے, دلچسپ واقعہ سنا رہا ہے کہ زمانے میں ٹھیکے داری کے دوران یہ واقعہ مجھے پیش آ گیا. مگر آپ کو پتا چل گیا کہ کیا اس کا حقیقہ کیا نکلا. یاد ہوگا دو تین ہفتے پہلے ایک بات آئی کہ نجاست کی اطلاع جب کوئی آدمی دوسرے کو دے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کہہ کر دے کہ نجاست خدا کی نجیب ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی نہ ہو, تو ہی آپ سے باتیں کر رہا ہو لیکن آپ کو مسائل بتائیں, آپ پکڑ لیں کہ ہاں اس طرح سے تو یہ نجیب ہو گیا. تو اب یہ مسئلہ اس طرح کا ہے. اچھا نہیں, اور میں باتیں کروں, اب جو مسئلہ آ رہا ہے یہ باہر بہت پیش آتا ہے, بہت زیادہ پیش آتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں جن مزدوروں نے حصہ لیا وہ سب کافر ہیں. جیسے اکثر افریقی ممالک میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ آغائے ابو الحسن اصفہانی اور آغائے ابو جرسی اور آغائے محسن حکیم سب کو خط لکھے جاتے ہیں, تو وہاں پہ مسلمان تو بہت کم ہیں, مثلا 25-30-50-100-200 گھر ہیں مسلمانوں, اور وہ سب کے سب صاحب حیثیت ہیں, صاحب دولت ہیں, کاروباری لوگ, مستری ہے, مزدوری کا کام تو نہیں کرتے. وہ تو مسجدوں بنواتے ہیں جو عام طور پہ وہاں پہ مزدور ہیں, وہ مسجد عیسائی ان سے ایک مسجد بنوائی. کیا یہ مصیبت کو امریکہ اور برطانیہ کو چھوڑے خود قریب کے ممالک میں دبئی مسئلہ نبو دہلی ہے کہ یہ مسئلہ کہ جو کنسٹرکشن کمپنیز جو مسجدیں بناتی اس کے اندر تو سب کو ملازم رکھتے, خالی مسجد بنانے کے لیے تو کوئی کمپنی نہیں. ہندوستان سے بھی لوگ آتے ہیں, فلپائن سے بھی آتے ہیں, سری لنکا سے بھی آتے ہیں, عیسائی بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, وہ کنسٹرکشن کمپنی ٹرین بھی بنا رہی ہے, وہ کارخانے بھی بنا رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہیں مسجد کا بھی ٹھیکہ مل گیا. جب میں کئی مرتبہ جب میں باہر گیا ہمیشہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی جہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کسی مسلمان سے مسجد بنوانا, اس لیے کہ کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی ایسی نہیں جس کا سارا اسٹاف مسلمان, اس کے بعد مسلمان بھی ہیں مسلم بھی, اور عام طور پر پلاسٹر وغیرہ کا کام کرنے والے سکھ ہوتے ہیں. اب کیا کیا جائے اس مسجد کے بارے میں؟ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے ایک تقریر کی تھی یہاں پہ، اس میں ایک واقعہ بتایا تھا کہ دبئی کے اندر جب آغائے گنجی الحکیم تشریف لے گئے تھے عراق سے باہر آنے کے بعد، تو وہاں مسجد علی نے ابھی ڈالی کہ دبئی کے 13 پار دبئی کے حصے میں ہے اور کتنی عالیشان مسجد، دور سے آدمی دیکھتے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں واقع محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا گھر۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے یہ مسئلہ پیش آیا تھا آغائے گنجی الحکیم کے ساتھ، جتنی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں سب میں مسلم اور نان مسلم دونوں اسٹاف برابر ہوں۔ انہوں نے اس وقت یہ معاہدہ کیا کمپنیز اور بھارت پروجیکٹ تو بہت بڑا تقریباً 70 لاکھ دیوان کا پروجیکٹ تھا، آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات، بہت بڑا تھا، کوئی کنسٹرکشن کمپنی اس کو آسانی سے چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ تو پہلی سب یہی لگائی کہ آپ کو اس مسجد کی تعمیر میں صرف اور صرف مسلمان اسٹاف سے کام لینا، اور اس کے لیے اس کمپنی نے کئی گنا زیادہ پیسے مانگے مگر دینا واجب تھے، دینا ضروری تھے، وہ دیے۔ بعد میں ہنگامہ بھی ہوا، ہڑتال بھی ایک ہو گئی کہ یہ یہاں پہ وہ مذہبی تعصب ہو رہا ہے اور ان کو مان دیا جا رہا ہے اور ہم کو مان نہیں دیا جا رہا، اس پر ہنگامہ ہوا تھا۔ لیکن اشارہ کرنے کا مقصد میرا یہ کہ افریقہ اور امریکہ اور یورپ سب جگہ یہ مسئلہ ہوتا کہ وہ تو جو مزدور بازار میں ہیں جو کنسٹرکشن کمپنی کے پاس ہیں اسی کو لے آتے اور مسجد بناتے ہیں، اسلامی نقطۂ نکاح سے کافر نہیں، کافر کے ہاتھ سے جو مسجد بنائی جائے اگر نجاست کی ساری شرطیں اس میں پائی جا رہی کہ اس کا کیلا ہاتھ لگ گیا وہ پوری مسجد نہیں ہو، اب اسے پاک کرنے کے لیے پانی ڈالنا بالکل بیکار، پانی اس کے ظاہر کو پاک کر سکے گا، اس اعتبار سے کہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پوری مسجد کو توڑا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اچھا مثالیں تو میں نے دے دی، مسئلے کا حل بھی تو ہے کہ پھر اس صورت میں اسلام کیا کہتا کہ اگر مسجد میں ایسی نجاست آ جائے کہ بغیر مسجد توڑے، پوری مسجد توڑے بغیر کام نہ کرے، تو کیا مسجد کو توڑنے کی اجازت ہے اس موقع پر یا نہیں؟ یہ ہے اس مسئلہ۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آغائے ہوئی کے نزدیک کے لیے اجازت نہیں۔ اچھا میں ایک بات اور بتا دوں تاکہ آغائے ہوئی کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ ہمارے بعض علماء نے اس میں، بلکہ بعض نے اکثر علماء نے اس میں دو پہلو رکھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا کچھ مسلمان اس پہ تیار ہیں کہ مسجد ٹوٹ جائے گی تو ہم اپنے خرچے سے دوبارہ اس مسجد کو بنائیں، خوشی سے تیار، دیکھی کا کام ہے، پروردگار کو پسند ہے، ٹھیک ہے، ہم اس مسجد کو بنانے کو تیار۔ تو ہمارے اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ اس صورت میں مسجد کا توڑنا واجب ہے اور اس کو بنانا، اور اگر نہیں کہ خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کو واجب تو نہیں کیا۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ اعلیٰ نجاست بات کرنے میں کچھ ٹینشن ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو واجب نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، تو واجب نہیں کیا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بنوائیں اتنا بڑا خرچہ، کیوں برداشت کریں اور کہیں نیکی کے کام میں خرچ کر دیں گے، اس صورت میں مسجد کا توڑنا جائز نہیں۔ یہ علماء نے دوشیں رکھی۔ آگرہ خمینی اسی مسئلے کو مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد بنانے والا کوئی مل گئے، کوئی متبرک یعنی قربتن اللہ فری بغیر کسی قسم کی شرط سے، اس نے کہا ٹھیک ہے مسجد ٹوٹ جائے گی میں بنا دوں گا، میں اس کا خرچہ برداشت کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں واجب ہے کہ مسجد کو توڑا جائے تاکہ نجات نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں، بابا میں نہیں کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مسجد کو نہیں توڑ سکتے، تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ کی اجازت دے دی، پوری مسجد توڑنا جائز نہیں۔ آبا کوئی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بنانے والا نہ ملے سب کو باہر مسجد کو توڑنا حرام ہے، اگر کوئی خرچہ برداشت کرنے والا مل بھی رہا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی مسجد کو نہ توڑا جائے، توڑنا حرام ہے، کسی نجاست کے ساتھ چھوڑ۔ اور عام طور پر باہر ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ایران کے باہر اکثریت آغائے ہوئی کی تکلیف میں ہے، اس اعتبار سے یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے تو ایک فائدے کے لیے ثابت ہوگا کہ جو مسجدیں بن چکی۔ لیکن یہ آغائے ہوئی بھی کہتے کہ اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لاپرواہ ہو کر کافروں سے مسجد بنوائیں، وہ تو آرام کام، وہ تو گناہ، لیکن جو بن گئی مسجد قائمی میں غلط فہمی میں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ خیر ہے تو بڑا پیچیدہ قسم کا، لیکن مکمل ہو گیا۔ تو اب بات اس منزل تک پہنچ گئی کہ مسجد کی نجاست کو دور کرنے کے لیے بعض حالتوں میں توڑ پھوڑ کی بھی اسلام نے اجازت دی۔ اچھا اب مسجد کی نجاست کے بارے میں تین چار اور اہم مسئلے باقی ہیں، لیکن میں وقت کو دیکھتے ہوئے صرف دو مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ آپ نے سنا ابھی، یہ تو توڑ پھوڑ کا مسئلہ ہے. آپ اسے اپنے ذہن سے فلحال خارج کر دیجیے، یہ بات ختم ہو. اب آئیے پرانے مسئلے کہ مسجد نجیس ہو جائے تو اس سے بات کرنا پڑے. یہ ایک عام مسئلہ ہے، توڑ پھوڑ کا تعلق نہیں، یوں ہی بات کرنا ہے پانی ڈال کر، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں ایک پہلو یہ آتا کہ اگر مسجد کو پاک کرنے کے لیے خرچہ کرنا پڑ رہا ہوں تو کیا وہ پیسے بھی خرچ کرنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ پھر میں کہوں کہ آپ اس کو اس سے نہ ملائیے کہ کوئی پلاسٹر کا مسئلہ ہے یا رنگ کا مسئلہ ہے، یہ عام مسئلہ ہے. جیسے گاؤں میں دیہات ہے، پانی نہیں ملتا، خریدنا پڑے گا. مسجد پاک کرنے کے لیے پانی خرید کے لانا پڑے گا، پیسے خرچ ہوں گے، یوں مسجد پاک نہیں ہو سکتا. یا جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کہی، چھت مسجد ہو گئی ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے پھر بھی لانا پڑے گا. نہیں، ہمارے پاس کرایہ دینا پڑے گا، پھر بھی آئے گی. یا پائپ کی ضرورت پڑے گی مسجد کو پاک کرنے کے لیے، اور وہ پائپ جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس، کرایے پہ ملتا ہے یا خریدنا پڑے گا. ہر حالت کا مسئلہ ہے. اس میں کیا حکم کہ مسجد پاک کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، خالی پاک کرنے کے لیے اگر پیسہ خرچ کرنا پڑے تو کیا اسلام نے اس قرضے کو واجب کیا؟ صرف زکات اور خمسی واجب نہیں، اور بہت سی چیزیں واجبات ہیں جن میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے. اس میں اگر مال کثیر خرچ ہو رہا ہو، کافی خرچہ ہو رہا ہے، جو حیثیت سے بڑھ کر ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہوگی، اگر اتنا خرچہ ہے کہ جو قابل برداشت ہے، قابل برداشت کا مطلب یہ نہیں کہ سہمتیں اٹھا کے بڑھ رہا ہے، اتنا خرچہ ہے جو آپ یوں بھی دن میں کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اتنا خرچہ جو ہے مثلا پانچ روپے دس روپے کرایہ ہے سیوری میں، یا آج کے ماحول میں غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی دو چار پانچ روپے کا خرچہ کوئی بات نہیں، اتنا معمولی سا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، واجب ہے کہ خرچہ کرے اور مسجد کو پاک کرے، یعنی پیسے خرچ کرنا واجب. لیکن اگر مالک عزیز بہت زیادہ خرچہ ہو رہا جو حیثیت کے تو مطابق ہے، ہم چاہیں تو زحمت اٹھا کے وہ پیسے دے سکتے، ہزار ڈیڑھ ہزار دو ہزار کا خرچہ، اگر مہاراج ہے تو زیادہ ہی ہے پیسہ، جتنا ہی مالدار آدمی ہو معاشرے میں تو ہزار روپے ایک بڑی چیز ابھی بھی سمجھا جائے گا. اس صورت میں واجب نہیں ہے کہ اتنے پیسے کو خرچ کیا جائے. کم مقدار ہو جو آسانی سے برداشت کرو تو واجب، اور زیادہ مقدار ہو تو واجب نہیں ہے، لیکن بطور مقصد واجب نہیں، عظیمت نہیں. اگر پھر بھی کوئی آدمی کہے کہ اللہ سے سر میں اپنے گھر کو بیچ کے اسے پان کروں گا تو بہت اچھا ہے، ثواب اور اجر کی کوئی اتباع نہیں، واجب نہیں خرچ کریے، خود خرچہ اٹھانا چاہے تو دوسری بات. اب یہ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسجد پاک کرنے میں کچھ خرچ ہو گیا تو، اور ہم اس خرچے کو اٹھا سکتے ہیں، صرف پانچ روپئے کا خرچہ ہوا جو آج کے ماحول میں بچہ بھی برداشت کر سکتا ہے پانچ کا خرچہ، لیکن جو خرچہ ہم نے کیا، کیا ہم اس آدمی سے لے سکتے ہیں جس نے مسجد کو نجس کیا؟ ہم اسے مان سکتے ہیں کہ دیکھو غلطی تمہاری، لیکن تم نے کیا ہے مسجد کو، کیا اس کے پیسے تو یا نہیں؟ اس میں نارایا کوئی کا ایک پرانا نظریہ ہے جو قرآن کے سلسلے میں بھی آپ نے سنا کہ جوں کے نجس کرنے والے کے لیے پاک کرتے وقت کوئی الگ اسپیشل ذمہ داری نہیں، عام اس کا مسئلہ ہے، عام ہوگا. اس لیے مسجد کو پاک کرنے میں جو خرچہ بھی ہوگا نجس کرنے والے سے مانگنا جائے گا، اس لیے لے سکتے وہ دے دے دوسری بات مانگنے کی. اور ہمارے کمینی کا وہ نظریہ کہ اگر مسجد پاک کرنے میں کوئی خرچہ ہو تو حاکم میں شراب پہلے مجبور کرے گا نجس کرنے والے کو، جاؤ اور تم اسے پاک کرو، پیسے تو نہیں لے گا، حاکم میں شراب بھی اس سے نہیں کر سکتا، لاؤ پیسے دو، جاؤ تم پاک کرو، جس طرح سے بھی پاک ہو رہا ہو، یعنی وہ خود خرچہ کرے، حاکم میں شراب اسے نہیں مانگے، اس کو مجبور کرے گا کہ جا کے پاک کرو. لیکن اگر اس کو مجبور کرنے سے پہلے ہی کوئی اور آدمی جا کے پاک کر کے آ گیا، اب اسے پیسے واپس نہیں ملے. اور آنا ہے کوئی کا نظریہ ہے کہ نہیں، بالکل مجبور بھی نہیں کر سکتے اس آدمی کو کہ خرچہ کرو. یہ باریک مسئلہ ہے، مگر میں تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ جن کے لیے واضح نہیں ہوا تو زیادہ نہ ہو جائے، وقت بہت کم ہے، مسائل بہت زیادہ. اب آئیے، میں نے کہا تھا کہ دو مسئلے آج میں بتاؤں گا مزید، ایک تو خرچے کا مسئلہ ہو گیا، ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے، یہ جو دوسرا مسئلہ آ رہا، یہ مسئلہ پاکستان میں کم پیش آتا تھا لیکن شاید اب پیش آنے لگے. طالبان جہاں تک مجھے یاد پڑھنا میں یقین سے نہیں کہتا، لیکن شاید یہ مثلا امام بارگاہ ہے علی رضا جو ہے ہندی جنا روڈ شاید اس میں بھی تھوڑا سا یہ مسئلہ پیش آ گیا شاید بس میں بھی مسئلہ واضح کروں کیونکہ جتنا ابھی تک ہم نے سنایا بحث کی غور کیا اتنی محنت کی کہ مسجد نجس ہو جائے تو نجس کرنا حرام اور ہو جائے تو پاک کرنا واجب. اب کچھ مسجدیں ایسی بھی ہوتی ہیں دنیا میں کہ جس میں آپ کو جاتا ہی نماز پڑھنے کے ایران مسجد ایسے مقام پر مسجد کے جہاں کی آبادی اس کو چھوڑ کے چلی گئی. اچھا اس میں بھی دو قسمیں ہوتی کہ علاقہ ویران ہو گیا مسجد ہے وہاں پہ اور ایک دن مسجد بھی ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو گئی زمین تو خیر ہوگی لیکن وہ پوری عمارت وغیرہ ختم ہوگی اس سلسلے کا مسئلہ آ رہا. اچھا اب مسئلہ تین مرحلے میں آیا وہ مسجد کی جو خراب ہو گئی یعنی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور وہاں کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا لیکن جا سکتے ہیں نماز کی جگہ ہے. جیسے میں عمرے اور حج والوں کے لیے مثال دے وہ مدینے میں باقر سلمان کی طرف سے امام کی مسجد ہے ایسی جگہ کہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں دو رکعت مطلب ایسے مسجد ہے مسجد جو امام کی مسجد ہے رسول خدا نے نماز پڑھی لیکن اس کے باوجود اسی طرح پڑھی ہوئی یا اسی طرح کی اور مثال ہے بعض اوقات آبادی منتقل ہو جاتی ہے کسی چھوٹے گاؤں کی مسجد اب ٹوٹ گئی دیواریں ٹوٹ گئی مگر نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے. یا بطور مثال ہو سکتا ہے جس کو راجپور میں کبھی جو مسجدیں ابھی ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو یہاں نماز نہ پڑھے کوئی اور حالت بچ جائے اس کی بحث خود کی مثال تو مسجد ٹوٹ گئی ہے مگر نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی نجس کرنا حرام اور یہ مسجد بھی نجس ہو جائے تو بات کرنا واجب. یہ ہو گئے دوسرا مسئلہ کہ مسجد ایسی ٹوٹ گئی ہے کہ نماز پڑھنا ہی ممکن نہیں رہا بالکل ٹوٹ پھوٹ کر اس کی حالت ہو گئی ہے کہ وہاں نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ساتھ بنائی ہے اور درخت نکل آئے ہیں اور جنگل بن گیا اور جھاڑی جھنکار آگے وہاں پہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. پہلی صورت کی مسجد تو ٹوٹ گئی ہے مگر نماز کی جگہ ہے کہ مسجد اصل میں زمین کا نام ہے کہ دیوار چھت کے سب تو بات کی چیز ہے. جب مسجد ٹوٹ جائے اور نماز کے لیے جگہ رہے تو وہ عام مسجد مانی جائے نجیب کر سکتے ہیں اور نجیب ہو جائے تو نماز کرنا واجب. اور اگر مسجد ٹوٹ جائے اور ایسی خراب ہو جائے کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جیسے اس کی ایک مثال میں نے دوسری مثال دے دوں کہ مسجد کی جگہ پہ کوئی پلازہ کھڑا ہو گیا کوئی بلڈنگ کھڑی ہو گئی اس میں لوگ رہنے لگے کسی نے اس کو مکان بنا لیا یا مسجد کی جگہ پر توڑ کر جیسے شہر مدینہ ہی کے حوالے سے بات کروں مسجد رسول شم کہ جسے پلے گراؤنڈ بنا لیا گیا تھا پکنک اسپاٹ بنا لیا گیا تھا. اب اس دن کی صورت حال کہ مسجد خراب بھی ہو گئی ہے اور نماز بھی وہاں نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ ہے کہ وہ جگہ موجود ہے جگہ ہے نماز پڑھنا ممکن نہیں اس صورت میں اسے نجس کرنا تو خراب ہے نجس کرنا تو حرام ہے ہم اپنی جگہ سے نجاست نہیں لے جا سکتے. مگر جیسے میں نے مثال دی بہار کے جنگل میں وہاں کھیت میں دھوم آئے ہیں تو آپ انسان سفر میں یا پکنک کے دوران وہاں سے گزرا نجات کی حاجت محسوس ہوئی انسان اسی طرح کی کسی جھاڑیوں والے حصے کو تلاش کرتا ہے لیکن وہاں نہیں جا سکتے نجس کرنا حرام رہے. البتہ پاک کرنے کا مسئلہ یہ کہ اگر کسی اور نے نجس کر دیا تو آگائے کوئی کے نزدیک پاک کرنا واجب ہے اور آگائے عمینی کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے احتیاط واجب کہ ایسی جگہ کو بھی بات کر ایسی مسجد جو خراب بھی ہو گئی اور نماز پڑھنے کے قابل بھی نجس کرنا تو حرام ہے وہ سب بات ہے بات کرنے میں اختلاف ہے کوئی صاحب کو مسئلہ بھی سنا آپ نے کوئی نہیں بات ہو لیکن اب اس میں ایک آخری صورت آئی میں نے کہا یہ مطلب تین صورت ہو تیسری صورت یہ ہے کہ مسجد کی جگہ میں سے سڑک بنا دی گئی جیسے بس کیجیے جب میں نے مثال دی کہ ماں بازار جنا روڈ پہ کہ سڑک بنانے کے لیے اس کو تھوڑا سا پیچھے مسجد کو کر دیا گیا اگر وہ مسجد تھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ مسجد تھی یا امام بارگاہ تھی یا اس کا بہن تھا یا خالی جگہ کی بطور حصہ کہ اسلام میں تو اس کی اجازت تھی مسجد جو بن گئی تو بن گئی وہ آگے پیچھے کہیں بھی نہیں ہو سکتی لیکن اگر جس کی رات میں بہت ہوتا سعودی عرب میں تو خیر یہ معمول بن کے رہ گیا آج مسجد ہے کل سڑک ہے بالکل کھیل تھا جہاں تک کہ مغربی دنیا میں مسئلہ کھیلا تھا وہاں پہ بھی بہت احتیاط کرتی ہے گورنمنٹ وہاں کی اس قسم کا مسئلہ پیش نہ آنے پر کہ کوئی مسجد ہے اس سے زیادہ سڑک نکالنا لوگوں کی سہولت کے لیے آسانی کے لیے شہر بڑا ہو جائے سڑک کو گھما دیتے ہیں یا مسجد کے اوپر سے فلائی اوور بنا دیتے ہیں یا مسجد کے نیچے ٹنل کے ذریعے سے فروغ نکال دیتے ہیں. لیکن آپ باقی اسلامی ممالک میں جائیے, عراق میں, سعودی عرب میں, صرف عام چیز ہے کہ مسجد کو توڑ کے فرق بنا. اگر مسجد ٹوٹ کے فرق بنے تو جس صورت میں آپ ہمیں نہیں پتا بڑا مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کوئی کہتے ہیں کہ پھر نہ اسے نجس کرنا حرام ہے, نہ اسے پاس ہوا صرف بڑے ہوا. آپ کی گاڑی کے ٹائر نہیں تھے, آپ اس سے بھی جا سکتے ہیں, شرن آپ کو نہ جانتے ہیں. اس کے ساتھ یہ مسئلے ختم ہوئے. اب مسجد کے کچھ مختصر سے مسئلے رہ گئے, لیکن یہ بھی مجھے احساس ہے کہ تقریر کا وقت بھی بہت کم رہ گیا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس میں مختصر سے 9 منٹ کے 8 منٹ میں بیان ہو سکتا ہے یا نہیں, بڑا مشکل لگ رہا. لیکن پھر بھی تھوڑی سی میں گفتگو کروں تاکہ مسلسل مسائل جب ان سے اتراہٹ نہ ہونے پائے. نجاست مسجد کے جو یہ 3 مسئلے باقی ہیں, پھر مسجد کے دوسرے احکامات. مسجد میں 3-4 چیزیں اور حرام ہیں, ایک تو یہ نجس کرنا حرام ہے, اور کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ تقریب میں آپ کے سامنے آئیں گے. آج میں نے بڑا بہت زیادہ وقت آپ کا لے لیا مسائل میں, معذرت کا ہوں. بات اتنی پرانی ہوتی چلی گئی تو اس کو بیچ میں روکنا مشکل ہو رہا. شروع بھیجے محمد وانے پچھلے ہفتے جو گفتگو کی گئی تھی, آج اسی سے متعلق ہے ایک نقطے کو آپ کے سامنے پیش کرنا. پیغمبر اسلام کی جس حدیث سے درد کا آغاز کیا گیا, اس میں پیغمبر ایسا اصول بتایا کہ جو عالمگیر اصول ہے, ہمگیر اصول ہے, اگر ہمارے اس معاشرے میں تو اس کی ضرورت اور اس اصول کو اطلاع ہوتے ہوئے ہم قدم قدم پہ دیکھتے ہیں. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں, جن لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جو چیز ان کے دل میں نہیں ہوتی وہ خود بخود اس کے دشمن بن جاتے ہیں. الناس اعداء بما جہلوا, جو چیز ان کو نہیں معلوم, جو چیز ان کے لیے پوشیدہ, جو چیز ان کے لیے مجبور اور انون, تو بجائے اس کے جو اسلام کا طریقہ کہ حقائق معلوم کرو, اپنی جہالت کو دور کرو, لوگ خود بخود اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ جب یہ فطرت پتا ہے کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے, کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے, چاہے واجب نہ ہو لیکن یقیناً رجحان والی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جہالت کو دور کرے. کیونکہ جہالت دور نہ ہونے کے نتیجے میں بعض اوقات ایک مومن, ایک مقدس و متقی انسان بھی اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر دیتا کہ جس سے نہ صرف یہ کہ معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ پیغمبر کے الفاظ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے, اسلام غمگین ہو جاتا. میں اپنے ان طالب علم ساتھیوں سے معذرت کرتے ہوں کہ بدھ کے دن حضور فتا کے درس میں تھے, لیکن انہی میں سے بات کی خواہش ہے, سگنل کے بعد دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہماری قوم کی حالت جو ہمارے سامنے ہے, پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو چیز لوگوں کو نہیں معلوم اپنی جہالت کی وجہ سے دشمن ہو جائیں, اور اگر ہم نے اس جہالت کو برقرار رکھا تو ہم اسلام کو نقصان عظیم پہنچانے کے ہو سکے ہوں. اب میں کس وقت اس مسئلے کو سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک ہی مسئلہ کہ آپ خود دیکھیے کہ ایک عالم, ایک مجتہد, ایک فقیر یا ایک عام عالم بہرحال اسلامی معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے. کوئی تو سبب ہوگا کہ معصوم نے یہ کہہ دیا کہ رما العالم عالم, کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوگا تو 40 دن تک ہم اس کا ماتم کرتے ہیں. کوئی تو نقصان ہو رہا ہوگا اسلامی معاشرے, اسلام سے یہ کوئی پریشانی ہوئی ہو, کیونکہ امام کا اصول تو آپ کو معلوم, تو ما تشاء الا ان یشاء اللہ, امام کرتے ہی نہیں ہے کوئی عمل جب تک کہ خدا نہ چاہے. اور پروردگار کا حکم ہے کہ ماتم کرو, پروردگار نے یہ حکم کیوں دیا؟ یقیناً دین کو کوئی نقصان پہنچا. امام کا رونا بھی دین کے لیے ہوتا ہے, امام کا ہنسنا بھی دین کے لیے ہوتا ہے, امام کی خوشی بھی دین کے لیے ہے, امام کا غم بھی دین کے لیے. معصوم 40 دن تک ایک عالم کے انتقال سے ماتم کر رہے ہیں تو کس لیے؟ تو ظاہر اگر امام کو عالم سے محبت ہو تو یہ تو مقام ہے خوشی. ان مانو کہ عالم انتقال کرتا ہے تو دوسرے انسانوں کی طرح عالم بھی مرتا تو نہیں, وہ یہاں سے خدمت امام تک پہنچ گیا. امام کو اس سے محبت ہے تو امام کو خوش ہونا چاہیے. اس طرح اگر باپ کا بیٹا باہر اور وہ باہر سے ٹرانسفر ہو کے یہاں باپ کے پاس آ جائے تو باپ خوش ہوگا کہ میں جس سے مجھے محبت ہے وہ میرے پاس آ گیا, مگر ایک عالم امام کے پاس جا رہا اور امام ہو رہے ہیں، اس لیے ذاتی اعتبار سے امام کے لیے خوشی کی چیز ہے، لیکن دین کو نقصان پہنچ رہا. روایت یہی تو ہے کہ پروردگار عالم جس وقت کسی قوم کے شکرانے نعمت کی وجہ سے ان سے دین کو اٹھا لیتا تو دین کو نہیں اٹھا کر علماء کو اٹھا لیتا. کیونکہ میں پروردگار ہوا کہ اگر تم نے میری نعمت کو پرانے نعمت کی وجہ سے پروردگار علماء کو اٹھا لیتا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی قدر نہ کی تو یہ نعمت ان سے چھین لی جائے گی، یہ نعمت ان سے واپس کری جائے گی، جسے طلب نعمت کہا گیا. تو اب یہ علماء کا جانا دین کو نقصان پہنچا رہا، اسی لیے امام ہو رہے ہیں، امام غمگین ہو رہے ہیں. مگر ہماری قوم تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے اور ہماری قوم کی موجودہ حالت بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ نقصان جسے اللہ کے رسول نے عظیم ترین نقصان کہا، اذا کا عالم جب کسی عالم کا نقصان ہوتا ہے تو دین کی دیوار میں کیسا شکاف ہوتا ہے کہ پھر قیامت کا کوئی شکاف کو نہیں ہو سکتا ہے. ایک عالم کے انتقال کے بعد جب مزید عالم اسلامی معاشرے میں آ جائیں، مگر جو نقصان پہنچ گیا دین کو وہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا. تو یہ اتنا بڑا نقصان عالم کی موت پر. لیکن ہماری قوم مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے، اپنی جہالت کو ملنے کی وجہ سے، کبھی کبھار نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود، عالم کے وجود کو دیکھنے کے باوجود خود اسے اپنے سے دور کر دیتی. ہماری تاریخ بھی اس پر گواہ، فخر المحدثین جیسا عالم. یہ فخر المحدثین کون؟ میں ان کے حالات پر پوری ایک کر دیتی. فخر المحدثین علامہ ہلی کے وہ فرزند، وہ فرزند کہ جو زمانے نابالغیت میں مشتہد بھی بن گئے اور اجتہاد کے اس مقام پر پہنچے کہ بعض اوقات باپ سے کوئی غلطی ہوتی تھی، باپ سے کوئی اشتباہ ہوتا تو بیٹا اس کو دور کرتا. وہ مشہور واقعہ کہ علامہ ہلی کا وہ فتویٰ کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا واجب کی نیت سے جبکہ وقت نماز نہ آیا ہو تو اس کا وضو باطل، اور وضو باطل ہے تو نماز بھی باطل. اور جب کسی نے آ کے کہا کہ میں تم 40 سال سے اس طرح وضو کر رہا ہوں، علامہ ہلی نے کہا کہ تمہاری ساری نمازیں باطل. وہ واپس مایوسی کے عالم میں چلا، راستے میں فخر المحدثین مل گئے تو خود مشتہد بنگین نے کہا شاباش، پورا واقعہ بتایا، کہا کہ جاؤ اطمینان کے ساتھ جاؤ، وقت ان کے دو نمازوں کی سزا کرو باقی ساری نمازیں صحیح. باپ کے مسئلے پر بیٹا باپ کے فتوے کی روشنی میں اطلاع کر رہا. جب علامہ ہلی خوش ہو گئے تو پہلے تو تعجب ہو، جب اس آدمی نے پڑھا کے کہا کہ آپ عجیب ہو نائب امام اور عالم، کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں ساری نمازوں کے قضا کر اور آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ قضا واجب نہیں، اتنا ڈفرینس اور اختلاف کیوں؟ علامہ ہلی پھر بھی نہ سمجھ سکے، بیٹے کو بلایا تو بیٹے نے بولا حاجی کہ بابا جب اس نے پہلے دن وقت سے پہلے وضو کیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی، جب نماز باطل ہو گئی تو اس کے قضا واجب تھی، جب قضا واجب تھی تو 24 گھنٹے قضا واجب ہے، اس لیے 24 گھنٹے واجب کی نیت سے وضو کر سکتا ہے. علامہ ہلی خوشی کے عالم میں پہلے سے لگا کہ پریشانی کو کوسا دیتے ہیں. اتنا بڑا حال ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ اسے اگر اپنی پوری زندگی گزارنے کا موقع مل جاتا تو قوم شیعہ کو انتہائی فائدہ ہوتا. تو 9 سال کی عمر میں مشتہد بن گیا، 17 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہے، لیکن اپنی جوانی کے اندر ہی، اپنی جوانی کے دوران ہی انہیں اللہ کو توڑ کے جانا پڑا اس حالت میں. پھر اس کے بعد تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ فخر المحدثین کہاں چلے گئے، اس لیے کہ اللہ میں رہنے والے صاحبان ایمان اپنی جہالت کی وجہ سے ان کے بعض بتوں سے مطمئن نہ ہوئے، بعض مردوں سے مطمئن نہ ہوئے، اور اس سدھ کے مخالفت کی مہم شروع ہوئی. یہ تاریخ نہیں ہے. امام اتار کر روتے ہوئے ملیہ شہر سے نکل گئے کہ پھر میں کبھی اس صاحبان ایمان کو اپنا چیرا نہ دکھاؤں گا. کہاں انتقال کیا، کس حالت میں انتقال کیا، کس عمر میں انتقال کیا، اس سارے کی ساری برکتیں پروردگار عالم نے سب کر لی اس قوم سے، فقط اس لیے اس جہالت کی وجہ سے کتنے عظیم عالم کو ٹھکرا دیا. میں نے ابھی چند دن پہلے بھی ایک تقریر میں بتایا تھا، شاید قدر یہاں ہو اور انہیں یاد نہ رہا ہو کہ ہماری ایک اور بہت ہی عظیم شخصیت ہے شیخ محمد حسین صاحب آلے کاشم الغذا صاحب خوشیت موصول ہے. ہمارے شہر کراچی میں آئے تھے اور یہی ان کے ساتھ ہوا کہ ہماری قوم شیعہ نے کہا کہ یاسین القابل ہے وہ، کہ جس کے علم کو ساری دنیا نے مانا. جب 1949 میں مؤتمر عالم اسلامیہ کا اجلاس ہوا تھا، ساری دنیا کے شیعہ مسلمان نشر علماء جمع، اب سے نماز آیا تو کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. ساری دنیا کے علماء نماز پڑھ رہے، حتیٰ یہ کہ سعودی عرب کے علماء، لیکن جب وہی شخصیت اسی کالندر کی مسجد میں نماز پڑھانے آتی ہے تو اختلاف کی وجہ سے، ان کے مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہاں کے بڑے گروہ نے احتجاج کیا کہ یہ تو کافر ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور بالکل دوران حال کی بات ہے کہ کتنی عظیم شخصیت کو ہمارے قوم نے کھو دیا، وہ عظیم خطیب عالم اسلام مولانا غلام القری صاحب سے ملا۔ اگر یہ چیزوں کا بیان مناسب بھی نہیں ہوتا لیکن صرف یہ بتاتے کہ کتنی عظیم شخصیت، اگر کیا کہتی تھی، جیسا کہ کہا جاتا کہ اسی صدمے نے آخر میں مولانا، اسی صدمے آخر میں مولانا کو بیماری میں مبتلا کیا جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہوا۔ کہ ایک مسئلہ جو آبا عبدل کا بھی ہے، آبا خمینی کا بھی ہے، آبا مفتی نقیم کا بھی، آپ کے رسالے میں چھاپ دیا کہ کسی نے پوچھ لیا تھا، جو سوال جواب رکھ والا آتا ہے ان کے رسالے میں، اگر رسالہ آپ دیکھتے ہیں اب تک نکلتا کہ حالانکہ نجاست میں اگر کوئی امام بارگاہ میں جائے اور عالم کو چھوڑے تو کیا مسئلہ؟ کہا کہ ٹھیک ہے، جو فتویٰ ہے کہ جائز ہے نہیں۔ اس کے بعد اتنی زبردست مہم ان کے خلاف چلائی گئی کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی تھی انہیں، بازاروں میں